الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين محترم حضرات آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سینڈی طوفان کی نوعیت آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں بہت بڑی آفت نے امریکہ کی 52 میں سے 13 ریاستوں کو متاثر کیا بہت تیز ہوائیں جن کی وجہ سے سمندر میں طوفان اور اس طوفان کی وجہ سے پھر امریکہ کے کئی بڑے بڑے شہر متاثر ہوئے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا زیر زمین جو ریلوے کا نظام تھا وہ تہس نہس ہو گیا کئی ان کے ایٹمی پلانٹ بند ہوئے اور جو نقصان ہوا ہے ابتدا میں تخمینہ تھا کہ وہ کوئی 20 ارب ڈالر کا ہے لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ تقریباً 50 ارب ڈالر کا نقصان ان کو ہوا ہے کئی لوگ ہلاک بھی ہوئے کئی لوگ بے گھر بھی ہوئے اور ابھی بھی اس کے جو اثرات ہیں اس سے وہاں پر نپٹنے کے لیے امدادی کاروائیاں ہو رہی ہیں انصار عباسی صاحب نے اس حوالے سے جنگ میں کالم لکھا کہ یہ وہ ملک ہے کہ جو اللہ کے رسول کی گستاخی کے حوالے سے سب سے زیادہ آگے ہے بدترین گستاخی کی اسی ملک میں گستاخی ہوئی اس ملک کے اداروں کی پرمیشن سے ہوئی اور نہ صرف اللہ کے رسول ازواج مطہرات کے بدکماش لوگوں نے روپ دھارے بلکہ یہ ہے کہ انتہائی گستاخانہ کہانی بنا کر ان کی توہین کی گئی بدقسمتی سے مسلمان ملکوں کے سربراہوں نے اس پر کوئی مؤثر احتجاج نہیں کیا او آئی سی نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ہی دنوں میں اپنی قوت اپنی طاقت اپنی قدرت کا اظہار کیا اور اس ریاست کے غرور کو خاک میں ملا دیا انصار عباسی صاحب کے اس تبصرے پر جو ہمارے ہاں دانشور ہیں سیکولر مزاج کے ان کو شدید تشویش ہوئی انہوں نے فوری طور پر رد عمل کا اظہار کیا ایاز امیر صاحب جنگ میں لکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ میں تو سائنسدان کسی اور رخ پہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بہت سارے سائنسی تجربوں سے ماحول کو فضا کو خراب کر دیا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ تغیرات موسموں میں آ رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ آفت آئی ہے ہمارا قصور ہے ہم نے اپنے سیاسی تجربات کے ذریعے سے ماحول کے اندر انتشار پیدا کیا ہے خرابی پیدا کی ہے ہمیں کئی سال کی اب تحقیقی کاوش کے ذریعے سے یہ جاننا ہوگا کہ ہم نے وہ کیا ماحول کو نقصان پہنچایا کہ جس کی وجہ سے ہواؤں میں ایسا طوفان پیدا ہوا سمندر میں ایسا جوش آیا اور ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی. لہذا امریکی سائنسدان تو اس رخ پر سوچ رہے ہیں, اب وہ تو کئی سال تحقیق کریں گے, لیکن ہمارے ہاں کے دانشوروں نے بس چشم زدن میں اپنا فیصلہ سنا دیا کہ یہ سینڈی طوفان اللہ کا عذاب ہے. پھر انہوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ یہ عذاب صرف غریبوں پر کیوں آتا ہے, یہ عذاب بڑے بڑے سرکشوں پر, لٹیروں پر, اصل مجرموں پر کیوں نہیں آتا. تو یہ بہرحال ان کا ایک انداز ہے. ایک اور صاحب نے بھی لکھا کہ اس طوفان میں تو بعد مسجدیں بھی متاثر ہوئی ہیں, اگر اللہ کا عذاب ہے تو پھر اللہ کا عذاب مسجدوں میں کیوں آیا, مسجدوں میں کیوں پانی بھر گیا. اسی طریقے پر ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ آخر عذاب غریبوں پر کیوں آتا ہے, جو بڑے بڑے لٹیرے ہیں, مجرم ہیں, وہ تو بچ جاتے ہیں اور غریبی اکثر و بیشتر عذاب کو بھگتتے ہیں. اب اس حوالے سے ہماری جو سب سے بڑی کمزوری اور کمی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اس کا عقیدہ ہے کہ کتاب ہدایت قرآن مجید ہے, مانتا ہے اس کو. اللہ نے کتاب کیوں اتاری؟ ہماری ہدایت کے لیے اتاری. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو ہدایت کے طور پر استعمال نہیں کرتے. ہماری اکثریت اسے کتاب مقدس مانتی ہے, اس کو صرف حصول ثواب کا, اصال ثواب کا, حصول برکت کا اور شرور کو دور کرنے کا ذریعہ سمجھتی ہے. بغیر سمجھے ہوئے پڑھ لو تمہیں ثواب مل جائے گا, تمہارا عزیز فوت ہو جائے جمع ہو کر قرآن خوانی کر لو اصال ثواب ہو جائے گا, نیا گھر بنایا ہے قرآن خوانی کرا لو برکت مل جائے گی, گھر میں روزانہ پڑھا کرو تو اس سے شیطان اور شرور دور ہوں گے. یہ ساری باتیں بالکل صحیح ہیں, قرآن مجید کے پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے, قرآن مجید کے پڑھنے سے برکتیں بھی ملتی ہیں اور قرآن مجید کے پڑھنے سے شرور دفع ہوتے ہیں, ہمارا بھی ایمان ہے. لیکن قرآن مجید کیا صرف انہی کاموں کے لیے آیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار یہ بات کہی کہ یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ اس کو سمجھو, اس سے ہدایت حاصل کرو. تو اگر کسی معاملے میں بھی ہمارا اولین رجوع قرآن کی طرف ہو کہ قرآن مجید اس سوال سے کیا کہتا ہے, تو پھر ہم پر اصل حقیقت واضح ہو جائے گی. تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ ہی کے حکم سے. تو یہ کہنا کہ یہ انسانوں نے ماحول کو خراب کر دیا, انسانوں کی وجہ سے یہ آفتیں آتی ہیں, یہ بات بالکل غلط ہے. دنیا میں جو کام بھی ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہو رہا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں فرماتے ہیں کہ واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ نے تمہیں بھی بنایا اور اس عمل کو بھی جو تم کرتے ہو, تمہارے عمل کا خالق بھی اللہ ہے, تم کاسب اعمال ہو, تمہارے ہاتھ سے کچھ کام ہو رہے ہیں, ان کاموں کے خالق تم نہیں ہو, کاموں کا خالق اللہ ہے. تو اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. سورہ حدید میں ارشاد ہوتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, نہیں آتی کوئی مصیبت نہ زمین پر اور نہ ہی تمہارے اوپر مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. ظاہر اللہ کرتا ہے اور اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ کس انسان پر کیا مصیبت آنی ہے اور زمین کے کس حصے پر کیا مصیبت آنی ہے. تقدیر پر ہمارا ایمان ہے, جو کچھ ہے لکھا ہوا ہے, لہذا جو کچھ ہوا ہے اللہ ہی نے کیا. نمبر دو, اگر یہ سینڈی طوفان عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پوچھئے متاثرین سے جن کے گھر تباہ ہو گئے، جو اسکولوں میں مختلف فلاحی اداروں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، جن کے لیے غذاؤں کی قلت ہے، جو بنیادی سہولیات سے محروم ہو گئے، ان سے پوچھئے یہ کیا ہے؟ نعمت ہے کوئی؟ یہ عذاب ہے. البتہ ہر ایک کے لیے عذاب نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس قسم کی آفت سے اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو جائے کہ میں نے فلاں فلاں کام کر کے اللہ کو ناراض کیا تھا، اس وجہ سے مصیبت مجھ پر آئی ہے، اور وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے، تو اس کے لیے رحمت ہے. جھٹکا لگا، جھٹکے سے وہ سدھر گیا، تو اس سے بڑی اس کے لیے اور نعمت کیا ہوگی؟ لیکن اگر کوئی اس کے باوجود نہیں سدھرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو نہیں پہچانتا، تو اس کے لیے تو بہت بڑی مصیبت ہے. قیامت کے دن اس پر حجت قائم ہوگی کہ تمہیں جھٹکا بھی لگایا گیا تھا، تب بھی تم نہیں سدھرے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب آفات آتی ہیں تو ان آفات میں اچھے لوگ بھی شکار ہوتے ہیں، اس کا برے لوگ بھی شکار ہوتے ہیں. کئی حدیثیں ہیں. قیامت کے دن ہر ایک کو اٹھایا جائے گا اس کے کردار کی بنیاد پر. تو مرنا تو ہر ایک نے ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے. تو ممکن ہے کہ میں کسی آفت کے نتیجے میں مر جاؤں، لیکن اگر میں واقعی میرا کردار نیک ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا. کانٹا تک نہیں چبھتا، مگر نیک انسان کو اللہ کے ہاں اس کا بھی اجر ملتا ہے. تو اگر کسی آفت کی وجہ سے نیک انسان ہلاک ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور اجر دے گا، اور جو گناہگار ہے اس کو اس کے اعمال کی سزا ملتی ہے. تو بلا شبہ مجموعی طور پر اس طرح کی آفتیں عذاب ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. اگر زمین پر طوفانی بارشیں آ رہی ہیں، اگر سمندر میں طوفان آ رہے ہیں، زمین میں زلزلہ آیا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. ولعلہم یرجعون، اور شاید کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں، شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی سزا ہے. سورہ شورا آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو کچھ بھی تم پر مصیبت آتی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور بہت ساری باتوں سے اللہ درگزر کرتا رہتا ہے، اللہ ہر بات پہ نہیں پکڑتا، اللہ حلیم ہے، بڑے تحمل والا ہے. لیکن جب جرائم حد سے بڑھتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے. تو جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. ویعفو عن کثیر، بہت سی باتوں سے اللہ درگزر کرتا ہے. مزید فرمایا اگلی آیت میں، وما انتم بموجزین فی الارض، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے امریکہ کو، جس کو اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر ناز ہے، جس کے وزیر خارجہ نے تکبر کے ساتھ یہ کہا تھا تمام دنیا کے سفیروں کو جمع کر کے، کہ امریکہ بدمست ہاتھی ہے، جو اس کے سامنے آئے گا کچلا جائے گا. تو اس امریکہ کو اللہ نے دکھا دیا ہے کہ تمہاری ٹیکنالوجی ساری کی ساری دھری کی دھری رہ گئی. تمہیں معلوم بھی تھا کہ طوفان کا رخ ہے تمہاری ریاستوں کی طرف، لیکن تم اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکے. اور تمہیں طوفان کی وجہ سے ایک مصیبت کا، ایک عذاب کا سامنا کرنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے اوقات دکھانا چاہتا ہے کہ اصل قوت صرف اللہ کے پاس ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ، اس کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا رہتا ہے. اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر اصل مجرموں پر تو عذاب آتا نہیں، جس بدبخت نے امریکہ میں فلم بنائی اس پر تو کوئی مصیبت نہیں آئی، اور دوسرے لوگوں پر مصیبت آ گئی. پاکستان میں جو بڑے بڑے لوٹ مار کرنے والے ہیں وہ محفوظ رہے، اور زلزلے کے ذریعے سے کشمیر میں غریبوں پر مصیبت آ گئی، سیلاب کے ذریعے سے غریب تباہ ہو گئے. حقیقت کے اعتبار سے جب آفات آتی ہیں تو ان میں غریب بھی زد میں آتے ہیں، امیر بھی زد میں آتے ہیں. زلزلہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کسی امیر کی کوٹھی ہے اور یا کسی غریب کی جھونپڑی ہے، وہ سب کو لپیٹ میں لیتا. لیکن اگر پھر بھی یہ کہا جائے کہ بڑے بڑے لٹیرے تو بچے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں نے چھوٹے گناہ کیے ہیں، چھوٹے جرائم کیے ہیں، ان کو سزا مل گئی ہے، تو یہ بات وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کا آخرت پر ایمان نہیں، جو سمجھتا ہے کہ بس اصل زندگی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی سزا و جزا نہیں، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے. اگر واقعی صرف دنیا کی زندگی اصل زندگی ہوتی، اور یہاں پر ایک شخص سیلاب میں، زلزلے میں، طوفان میں مارا گیا ہوتا، اور کوئی بڑا مجرم بچ جاتا، تو ہم کہتے کہ بڑا مجرم تو بچ گیا اور عام آدمیوں کے اوپر عذاب آ گیا. اصل فیصلے دنیا میں نہیں ہونے، یوم التغابن، ہار جیت کا دن، یوم الدین، بدلے کا دن، قیامت کا دن، اصل فیصلے وہاں ہوں گے. ممکن ہے کہ کوئی غریب، اس کو اللہ نے یہاں پر کسی آفت میں ہلاک کر دیا، لیکن اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، جب قیامت میں آئے تو بڑا خوش ہوگا کہ دنیا میں ہی سزا مل گئی، چلو میرے گناہوں کی، اور اس ابدی زندگی میں محفوظ ہوں. اور بڑا مجرم یہاں پر سزا سے بچا رہا، اس کے سامنے ایسے ایسے واقعات ہوئے تباہیوں کے، پھر بھی اس نے عبرت حاصل نہیں کی، لوٹ مار جاری رکھی، غلط کام جاری رکھے، دنیا میں سزا نہیں ملی، اب اس کو سزا ملے گی آخرت میں. تو بتائیے فائدے میں کون رہا؟ فائدے میں وہ رہا جس کو کہ دنیا ہی میں سزا مل گئی. قیامت کے دن انسان تمنا کرے گا کہ کاش مجھے میرے گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی اور آخرت میں میں سزا سے بچ جاتا. کیوں؟ آخرت کا عذاب بڑا ہے. بلا عذاب الآخرت اکبر، آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے. آخرت کا عذاب دائمی ہے، مستقل ہے، دنیا کی مصیبت وقتی ہے، عارضی. تو یہ اعتراض کرنا کہ فلاں پر تو آفت آ گئی، فلاں پہ زلزلہ آ گیا، فلاں ہلاک ہو گیا، فلاں بچ گیا، یہ باتیں وہی کہہ سکتا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں. جس کا آخرت پر ایمان ہے اس کو پتا ہے کہ یہاں کے سارے فیصلے عارضی. باقی امریکہ پر پے با پے یہ کیوں طوفان آ رہے ہیں؟ پچھلے سال بھی آیا تھا، ابھی بھی آیا ہے، ابھی ایک مزید طوفان کی پیشن گوئی ہے. ایک اعتبار سے دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مجرم ملک امریکہ ہے، جس نے، پہلا واحد ملک ہے کہ جس نے ایٹم بم استعمال کر کے جاپان میں لاکھوں افراد کو مار دیا. تابکاری کے اثرات کی وجہ سے آج بھی لاکھوں افراد نسلی طور پر معذور پیدا ہوتے ہیں. قصور کیا ہے ان کا؟ کون مجرم ہے؟ امریکہ. ویتنام میں لاکھوں افراد کو مارا، عراق میں جھوٹی فلم دکھائی گئی یو این او میں کہ عراق میں بڑے بڑے ہتھیار ڈبلیو ایم ڈی تیار ہو رہے ہیں، جس سے کہ دنیا کا من کو خطرہ ہے. عراق میں لاکھوں افراد کو مار دیا. 9/11 کا جھوٹا ڈرامہ کر کے افغانستان میں لاکھوں افراد کو مارا، لاکھوں کو معذور کیا. اور تقریباً ہر ملک میں سی آئی اے اس کی ایجنسی نے کیسی کیسی سازشیں کی ہیں، کیسی کیسی بغاوتیں کرائی ہیں، کتنے لوگوں کو مارا ہے. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مجرم ملک امریکہ ہے. لہذا امریکہ پر تو یہ آفتیں آنی ہی ہیں. ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کام تو حکمران کرتے ہیں، عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام اپنے حکمرانوں کے جرائم کے خلاف کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے؟ کئی ملکوں میں عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے حکومتوں کو بدلا ہے، لیکن امریکہ میں چاہے پاکستانی بستی ہو چاہے اور بستہ ہو، وہاں پر صرف مال کمانے کے لیے گئے، دنیا داری کر رہے ہیں، اگر کوئی تعلق امریکہ میں مسلمانوں کا اسلام سے ہے بھی تو صرف دفاعی طور پر کہ کہیں ہماری نسلیں امریکہ کے رنگ میں نہ رنگی جائیں. اس کے علاوہ اکثر و بیشتر وہاں پر دنیا داری ہے, تو لہذا امریکہ میں بسنے والے مسلمان بھی مجرم ہیں, امریکہ میں بسنے والے اس کے تمام شہری مجرم ہیں کہ اپنی حکومتوں کو ظلم سے نہیں روکتے, اس کے خلاف کوئی مؤثر تحریک نہیں چلاتے, مجرم. پھر یہ کہنا کہ جی اس سینڈی طوفان میں تو مسجدیں بھی زیر آب آ گئیں, یہ کیسا عذاب ہے؟ سب سے زیادہ مقدس مسجدیں کون سی ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ تین مسجدیں ہیں, حدیث میں ہے, مسجد حرام سب سے زیادہ مقدس, نمبر دو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, اور تیسری مسجد اقصا. مسجد اقصا پر اس سے زیادہ اس طوفان میں تو صرف یا تو مسجد شہید ہوئی ہوگی یا مسجد میں پانی بھر گیا ہوگا. مسجد اقصا کی تو بے حرمتی ہوئی ہے مختلف آفات میں, چار مرتبہ ہوئی ہے. 587 قبل مسیح میں حضرت سلیمان کے بنائے ہوئی مسجد کو شہید کر دیا بخت نصر نے, حضرت عزیر علیہ السلام نے دوبارہ بنائی, قرآن مجید کہتا ہے کہ 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے اس کی حرمت پامال کی. اس کے بعد ہم نے بنائی مسجد اقصا دوبارہ تیسری بار, تو ہم سے صلیبیوں نے آ کے چھینی اور مسجدوں میں مسجد کے اندر خون کیا مسلمانوں کا صلیبیوں نے, اور اب چوتھی بار ہم سے اس کو چھینا ہوا ہے یہودیوں نے اور مسجد کو آگ لگانے کی کوشش کی. مسلسل اس کی بے حرمتی ہے کہ نہیں؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جو بے حرمتی ہوتی ہے مسجدوں کی یا شاعر دینی کی, یہ ان کی بے حرمتی نہیں ہے, یہ ان کے نام لیواؤں کی بے عزتی ہے. یہ ذلت مسجد کی نہیں ہے, ذلت ہماری ہے. قرآن مجید کو اگر جلایا ہے امریکہ میں ایک بدبخت نے, تو قرآن کی توہین نہیں ہے, قرآن تو اللہ کا کلام ہے, اس کا خاص مقام ہے. ذلت ہماری ہے کہ ہم 1 ارب سے زیادہ تعداد ہونے کے باوجود, 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم اس قسم کے توہین آمیز واقعات کو روک نہیں سکتے. ضربت علیہم الذلت والمسکنہ, ذلت محتاجی لاچارگی بے بسی ہمارے اوپر تھوپ دی گئی ہے. ہمارے نبی کی شان میں وہ بدبخت بار بار گستاخیاں کر رہے ہیں, لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم اپنے آئیں مظاہرے کر سکتے, ہمارے حکمران ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے سفیر کو اپنے ملک سے نکال دیں, امریکہ کے ساتھ تعاون ختم کر دیں, نیٹو سپلائی کو یہاں سے بند کر دیں, جرت نہیں ہے. اصل تو بے بسی, اصل تو لاچارگی ہماری ہے, نہ کہ مساجد کی ہے, نہ کہ قرآن کی ہے, نہ کہ نبی کی ہے, ان مساجد کے نام لیواؤں کی ہے, ان مقدس کتابوں کے مقدس نبی کے نام لیواؤں کی ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر مسئلے کے حوالے سے قرآن مجید سے, اللہ کے رسول کے ارشادات سے رہنمائی لیں تو باتیں کھل جائیں. باقی آخری بات عرض کر رہا ہوں, ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کے جذبات کیا ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو سینڈی طوفان کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں, آپ اس پر خوش ہیں, اچھا ان پہ مصیبت آئی ہے, اور یا آپ کے اندر ان کے لیے ہمدردی کے جذبات؟ تو ہمیں قرآن مجید اور انبیاء کی سنت بتاتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, کوئی بھی کسی مشکل حالت میں ہو تو ہمیں اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے, اس کی مدد کرنی چاہیے. اب سوال پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر مدد کرنی چاہیے تو مدد کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تو انہیں عذاب دے رہا ہے اور تم ان کی مدد کر رہے ہو. تم کہتے ہو زلزلے کے ذریعے سے عذاب آیا ہے اور پھر تم وہاں پر امدادی کام کے لیے بھی پہنچ گئے ہو. تم کہتے ہو سیلاب کے ذریعے سے عذاب آیا ہے اور پھر تم وہاں پر جا کر ان کی مدد بھی کر رہے ہو. اس لیے کہ ایک اللہ کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے, لیکن اسی اللہ کے نبیوں نے ان واقعات کو ذریعہ بنایا ہے لوگوں کو جھنجھوڑنے کا، کہ یہ واقعات یہ آفات اس لیے آئی ہیں، اللہ چاہتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹے. تو ہمیں تو وہاں پر جا کر لوگوں کو توبہ کی دعوت دینی ہے کہ بھائی گناہ کیے تھے، اللہ سے غافل ہوئے تھے، اللہ کے احکامات توڑے تھے، اللہ ناراض ہوا ہے، تمہارے سامنے تمہارے بہت سارے بھائی ہلاک ہو گئے، لہذا اللہ نے یہ عذاب اس لیے بھیجا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ اللہ کی طرف پلٹے. تو خدا کے لیے اب گناہوں کو چھوڑو، اللہ کی طرف پلٹو، نمازیں پڑھو، اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرو. لیکن یہ دعوت ہماری ہرگز وہ قبول نہیں کریں گے اگر ہم ان کی فوری مشکل حل کرنے کی کوشش نہ کریں. بیچارہ بیٹھا ہوا ہے بھوکا اور ہم اسے جا کے تبلیغ کر رہے ہیں، بیچارہ بے گھر ہے آسمان تلے بیٹھے آپ اسے تبلیغ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کی تبلیغ اثر کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی. تو لہذا اس کے فوری مسئلے کو حل کرنا تاکہ وہ ہماری بات ہماری تبلیغ کو سن سکے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول عذاب آنے والوں سے قطع تعلق نہیں کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا عذاب کا شکار ہو رہا تھا، کیا اس کو چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، آخری وقت تک اپنے بیٹے سے درخواست کرتے رہے، التجا کرتے رہے کہ بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، کافروں کے ساتھ مت شامل ہو. آخری وقت تک کوشش کی اس کو عذاب سے بچانے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتے آئے، انہیں تو بشارت دی حضرت اسحاق کی اور کہا کہ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم کی سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے قرآن کے الفاظ ہیں، جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں، یجادلونا فی قوم لوط، ابراہیم ہم سے جھگڑ رہے تھے قوم لوط کے بارے میں. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم عارضاً ہذا، اب چھوڑ دو، اب ان پر عذاب آئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی آل فرعون پر عذاب آیا، انہوں نے آ کر کہا کہ دعا کیجئے کہ عذاب ٹل جائے. حضرت موسیٰ نے دعائیں کی ہیں، عذاب ٹلا ہے ان کی دعاؤں کے نتیجوں میں. سورہ آراف کا 16 رکو پڑھ لیجیے. قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں بھی جا کے اللہ سے اپنی گناہگار قوم کے لیے سفارش کریں گے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ انہوں نے شرک کیا ہے، مجھے تیرا بیٹا قرار دے دیا، اگر تو نے عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے سکتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے تب بھی تو زبردست ہے، تب بھی تیری قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو نبیوں کی سنت ہے کہ ہمیں انسانوں سے پیار کرنا ہے، ان کی خیر خواہی چاہنی ہے، انہیں گناہوں سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے، ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرنی ہے. ایسی کئی مثالیں آپ کو قرآن مجید سے مل جائیں گی. میرا ٹائم پورا ہو رہا ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.